मोहा 10 ज़िलक़ादा 1427 हिजरी मुदा 1 दिसंबर 2020 सूरह लहब या सूरह मसद तब्बत यदा लिल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب
دیکھیے اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ عربک الفابیٹس میں 5 لیٹر ایسے ہیں
جن کو جب پڑھا جاتا ہے تو آواز لوٹتی ہے جس کو قلقلہ کہا جاتا ہے اسی میں سے ایک حرف با بھی قاف قا با جیم دال اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قاف کو پڑھا جائے گا واق بق با کو پڑھیں گے قط اگر کوئی پڑھ کے چھوڑ دے بق تو مخرج صحیح نہیں ہوا اسی لیے با کو جب پڑھیں گے یہاں پہ وتب پڑھیں اگر پڑھ کے چھوڑ دیا وتب تو مخرج رام ہو گیا
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته
امرأتو نہیں پڑھیں گے واو کو میم سے جوائن کریں گے وم وم
سیصلا نارا ذات لہب وامرأتو حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا یہ سورہ تبت یدا اس کا ایک نام سورہ لہب ہے اور دوسرا نام سورہ مسد ہے اس میں حضور کے ایک چچا ابو لہب کی کفریہ کیفیت اور اسلام دشمنی کی گئی واقعہ یہ ہے جسے ابن کثیر نے علامہ قرطبی نے اور علامہ طبری نے قریب قریب تمام مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ پہلے قرآن مقدس کی آیت تری وانذر عشیرتک الاقربین کہ رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے لا حکم سکھائیے تو حضور نے اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی. سیرت کتاب میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے سبھی لوگوں کو بلایا، ہر دسترخوان لگایا گیا، کھانا کھا لیے، حضور نے دین کی دعوت دی. تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالکل چھوٹے سے تھے، دبلا پتلا چھریرا بدن، اور اسلام قبول کر لیا. لیکن اور لوگ اسلام قبول نہیں کیے، ابو لہب وہاں بھی غصہ ہو گیا. عرب کا ایک طریقہ تھا، اہل عرب جب کسی اہم چیز تعلق سے لوگوں کو اطلاع کرنا چاہتے، آگاہ کرنا چاہتے، تو کسی اونچی جگہ پر بہت صبح سویرے، ارلی ان دا مارننگ، بہت سویرے اٹھ کر کے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے زور زور سے کہتے تھے، یا صباحا، ہائے صبح، ہائے صبح، یہ کہا کرتے تھے، یا صباحا. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اترنے کے بعد ایک دن صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے صبح کے وقت یا صباحا، یا صباحا کہنا شروع کیا. لوگوں نے سنا، یا آواز کیا مسئلہ پیدا ہو گیا، لگتا ہے کوئی حادثہ ہونے والا ہے. اکٹھا ہو گئے، جو گئے گئے، جو نہیں جا سکے کسی کو بھیج دیا. ابو لہب بھی پہنچا. اب یہاں جو روایت ہے اس کو ذرا پڑھیں. علامہ قرطبی کہتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی صعد صفحۃ فیا صباحا فقالوا من هذا الذي يحتف؟ قال محمد فاجتمعوا له، فاجتمعوا الیہ فقال یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی عمنات، یا بنی عبد المطلب، فاجتمعوا الیہ فقال ارأيتكم لو اخبرتكم ان خيلا تخرج بالسفح هذا الجبل اكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال ابو لهب تبا لك، اما جمعتنا الا لهذا؟ ثم قام فنظر بحاله سلم. حضور نکلے، صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور آواز لگانی شروع کی، یا صباحا، یا صباحا. لوگوں نے دوسرے سے پوچھا، یہ کون ہے، کیوں آواز لگا رہا ہے اس وقت صبح سویرے؟ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے. دیکھو حضور نے ارشاد فرمایا، اے بنی فلاں، یہ فلاں قبیلے والے، اے بنی فلاں، فلاں قبیلے والے، فلاں قبیلے والے، بنی عمنا اور اے بنی عبد المطلب، سب لوگ جمع ہو جاؤ. جب جمع ہو گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا، اچھا تم لوگ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں ایک گروہ ساڑی کے پیچھے سے آ کر کے تمہارا خون بہانا چاہتا ہے، تم کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، کبھی جھوٹ کا تجربہ ہمارے عمل میں نہیں آیا ہے، تو ہم تصدیق ہی کریں گے. تب حضور نے فرمایا، فانی نذیر بین یدی عذاب شدید، قرآن کی آیت کریمہ ہے، تو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہارے سامنے بڑا سخت عذاب ہے، یہ تمہیں ڈرا رہا ہوں. خیر، ابو لہب نے کہا، تبلک، تیری تباہی ہو جائے، اما جماعت الا لہذا، اسی لیے ہم کو بلایا ہے یہاں. تو مقام اٹھا چلا گیا. تب یہ آیت کریمہ، چنانچہ کفریہ دشمنی میں، یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلے عرب کا تاریخی ذرا ایک ماحول ملاحظہ فرمائیے. عرب کی مزاج میں بات یہ تھی اس وقت کی کہ وہ قبائلی طور پر اس قدر عصبیت رکھتے تھے کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی آدمی غلطی بھی کر کے آتا تھا جب بھی پورے قبیلے لیکن اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب اہل مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ کیا تھا بائیکاٹ کیا تھا اور تقریباً 7 سال تک شعب ابی طالب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محصور ہو کر کے رہ گئے تھے اور آپ کے چچا ابو طالب نے اس وقت پورا ساتھ دیا تھا تو اس وقت بجائے اس کے کہ خاندانی اور قبیلہ جاتی عصبیت کی بنیاد پر کہ دیکھ ہاشم کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے دانے دانے کا محتاج بنا دیا ہے یہ دشمنوں کے ساتھ جا کر کے رہا اور حضور کی مخالفت پہ اڑی چوٹی کا زور اس کی دشمنی کا حال یہ. اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے یہ جانے کہ ابو لہب کا رشتہ حضور کے ساتھ چچا کا کون سا رشتہ ہے اس کو دیکھیں. یہ ذرا تحقیقی بحث یہاں پہ میں کر رہا ہوں. حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً ایک بعد دیگرے 6 بیویاں تھیں. حضرت صفیہ بنت جیدب بن حجیب، فاطمہ بنت عمر بن عابز بن عمران، لبنہ بنت حالہ بنت وسیب بن عبد مناف، یا بن کلیب، منعمہ بنت عمر ابن مالک. یہ 6 بیویاں تھیں ایک بات دی گئی. صفیہ بنت جہیز بن حجیز سے حارث عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے، حارث پیدا ہوئی. ان کا حضور کے اعلان نبوت سے پہلے انتقال ہو گیا. فاطمہ بنت عمر ابن عائد ابن عمران سے 4 اولاد بیٹے، زبیر، ابو طالب، عبد الکعبہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد مالک. یاد رکھیے گا اس کو. فاطمہ بنت عمر ابن عائز ابن عمران سے 4 بیٹے، زبیر، ابو طالب، عبد الکعبہ، حضرت عبداللہ. ابو لہب کا نام آیا اس میں نہیں آیا. لبنہ بنت حاجر سے ابو لہب پیدا ہوا. وہ جب پتا چلا کہ ماں دوسری ہے، لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں، ایک ہی ماں نہیں ہے، باپ خالی ایک، سوتیلا اپن کہتے ہیں اپنی زبان میں. لبنہ بنت حاجر یہ حضور کی سوتیلی دادی تھی، دادی نہیں ماں تھی، سوتیلی دادی تھی. حضرت وسیم عبد مناف سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، مقلم یا مقبم، خجل یا حجل، مغیرہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. تنیلہ بنت خیاب بن کلیب سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ورار، قطم، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. منعمہ سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، غیداق اور مسعد. حضور کی جو دادی ہیں حضرت فاطمہ بنت عمر ابن عائد ابن عمران، فاطمہ جو بیٹی ہیں عمر کی، جو بیٹے ہیں اس کے عائز کے، جو بیٹے ہیں عمران کے، ان سے 4 بیٹے حضرت المطلب کی اور 6 بیٹیاں تھیں. ان 6 بیٹیوں کا نام ام حکیم، بیضاء، امیمہ، اروہ، برہ، عاتکہ، یہ حضور کی پھوپھیاں ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. تو گویا کہ ان کی جو دادی تھی ان دادی سے چار بیٹے اور چھ بیٹیاں حضرت عبد المطلب سے ہوئی تھی. آپ حضرات نے تاریخ میں حضرت صفیہ کا بھی نام سنا ہوگا. حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی تھی. حضرت صفیہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی. گویا کہ وہ حضرت حالہ بنت وسیب سے پیدا ہوئی تھی. تو بات یہاں کھل کر کے آ گئی. اب دیکھیں ذرا اس منظرنامے میں ابو طالب نے اتنی کوآپریشن کی حضور سے, اتنی کوآپریشن کی کہ جب پورا عرب حضور کے خون کا پیاسا ہو گیا, کیونکہ ابو طالب حضور کے سگے تھے. ایک بار جو گیا اور پھر دم پر سیا ہے, لیکن ابو طالب گرما الگ ہو گئی. ہم لوگوں کے یہاں انڈو پاک نظری سے دیکھتی ہیں, لیکن عربوں کے یہاں بات نہیں ہے. عربوں کے ہاں بات یہ ہے کہ کوئی سوتیلا ہو یا اپنا, ایک ہی نظر سے دیکھتے. خلاصے کلام یہاں یہ ہے کہ ابو لہب چچا ضرور تھا, لیکن ماں ابو لہب کی الگ تھی. ابو لہب کی ماں کا نام لبنہ بنت حاجر ہے. ابو لہب کا اصل نام عبد العزہ ہے. عبد العزہ ہے. ابو لہب معنی ہوتا ہے شعلہ والا, لہب ان کے معنی ہوتے ہیں شعلے کے. آپ جب بھڑکتی شعلہ اٹھتا ہے نا, شعلے کے معنی ہوتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا ہے, یہ بڑا خوبصورت تھا, بڑا کھلا ہوا رنگ تھا, گورا چٹا, بڑا تنومند تھا, اسی لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے. لیکن بات بڑی پیاری کی ہے انہوں نے. کشاف نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ مداری کے اندر بھی لکھا ہے اولی انا مآلہ الى نار ذات لہب نار ذات لہب فوافقت حالہ کنیتہ ابی لہب. کہتے ہیں کہ ابو لہب مانے شعلہ والا, تو چونکہ اس کا نیت, اس کی کنیت اس کے حال کے موافق تھی. کیا مطلب ہوا؟ یعنی چونکہ وہ جہنمی تھا, اسی بنیاد پر اس کو ابو لہب کہنا شروع کر دیا گیا. یہ گویا کہ قدرت کی طرف سے قدرت نے انتظام کر دیا تھا کہ یہ جہنمی ہے, لہذا اس کو یہیں سے ابو لہب کہا. یہ مدارک شریف کے اندر تبت یدا کی تفسیر میں صاحب مدارک نے بیان فرمایا. اور اسی طرح سے کشاف نے لکھا علامہ زمخشری نے اپنی کتاب کے اندر او لمکان من اہل النار و مآلہ الى نار ذات لہب وافقت حالہ کنیتہ فکان جدیر بھی انگز کو ربی ہے. کہتے ہیں جب وہ جہنمیوں میں سے تھا اور اس کا انجام کار جہنم میں جانا تھا, تو اس کی کنیت اس کے موافق ہو گئی. کنیت ابو لہب کنیت ہے. اس کا ایگزیکٹلی نام جو ہے وہ عبد العزہ ہے. عرب میں کنیت کا رواج بھی ہوا کرتا تھا. نام اشرف ہوتا ہے, افضل ہوتا ہے, بیٹر ہوتا ہے کنیت کے مقابل. اسی بنیاد پر قرآن مقدس میں بجائے عبد العزہ نام ذکر کرنے کے اس کی کنیت ذکر کی گئی, کہیں افضلیت کا. تو ابو لہب کی قید یہ تھی, اس سے زیادہ خبیث اس کی بیوی تھی. اس کی بیوی, اس کا نام ام جمیل, ابو سفیان کی بہن تھی. سفیان, ابو سفیان امیر معاویہ کے رضی اللہ عنہ کے والد ماجد, بعد میں ایمان لائے, صحابی رسول کا اعزاز ان کو حاصل ہوا. تو دونوں کی کیفیت یہ تھی کہ اس قدر دشمنی رسول بھی آگے بڑھ چکے تھے، اٹھنا بٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حضور کی مخالفت میں حد کر دی. تو جب اس نے کہا کہ اجمع دانا ہادا تب لک، تیری تباہی ہو، یہ محمد کیا تم نے اسی لیے بلایا ہے؟ کہتے الہی کو جلا لایا، میرے محبوب کو کہتا ہے تب لک تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے لیے ہلاکت ہو جائے، اجمع تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا. اس کی قرت یہاں بیان کی گئی ہے، ہماری قرت جو ہم پڑھتے ہیں یہ تبت یدا ابی لہب وتب، لیکن ایک قرت اس کی یوں بھی آئی ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب وقد تب، وقد تب ایک قرت آئی ہوئی ہے. قد آتا ہے ماضی کی تحقیق کے لیے، جب کوئی واقعہ اگزیکٹلی ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو لفظ قد کے ذریعہ امفیسائز کرتے ہیں، تاکید موقت کر دیتے ہیں کہ یہ چیز یقیناً ہو چکی ہے. حالانکہ اندازہ لگائیں وقد تب یا وتب، یہ پاسٹ ہے ماضی ہے، اور ہلاکت ابو لہب کی ابھی فیوچر میں ہونے والی ہے. تو فیوچر کی کوئی ایسی بات جو یقینی طور پر ہونے والی ہو اس کو کلام عربی میں بلاغت کے اعتبار سے پاسٹ سے ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. جیسے دوسری مثال آپ لے لیجئے، قرآن کی آیت کریمہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی چاند پھٹ گیا. اقتربا بھی ماضی ہے پاسٹ ہے، انشق بھی پاسٹ ہے، حالانکہ قیامت ابھی نہیں آئی، اور قیامت کے وقت جو دانت پھٹے گا وہ ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن کیونکہ فیوچر میں یہ بات ہونی ہے، یہ امر الہی ہے، حکم الہی ہے، فیصلہ الہی ہے، لہذا اس کی تحقیق کی وجہ سے اس کو ایز اے پاسٹ تعبیر کر دیا گیا، ماضی سے تعبیر کر دیا گیا. تو چونکہ ابو لہب کی ہلاکت ہونی ہے، اس نے میرے محبوب کی توہین کی ہے. جملے پر غور کیجیے گا، مصطفیٰ کی توہین کوئی معمولی بات نہیں ہے. لکھ لیجیے اس کو، حضور کی شان کا گستاخ، اس کو بہرحال اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے. بدائی وہ بہت تمتراق سے رہتا ہے، بڑے ٹیپ ٹاپ سے رہتا ہے، بے فکر ہو کر کے رہتا ہے. اگر وہ گستاخ رسول ہے تو قسم بخدا اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو کس قدر وہ کرب میں مبتلا ہوگا. برخلاف اس کے جس کو محبت رسول عطا ہو گئی، اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو، ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ یقیناً رؤسائے قریش تھے، اور ان کا طوطی بولتا تھا، ان کا چراغ جلتا تھا، لیکن ان کے دل کے اندر جو کیفیت تھی وہ ناقابل بیان تھی، گھٹن، کرب، تکلیف. برخلاف اس کے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ غلام تھے اور بہت آزمائے جاتے تھے، لیکن ان کے دل کی جو نورانیت تھی بے مثال تھی. تو یہ یاد رکھیے کہ گستاخ رسول کے لیے نہ دنیا میں آرام آخرت. تو تبت یدا ابی لہب، تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہی ہو گیا. میرے محبوب نے صرف اتنی سی بات کی، ذرا سوچیں کہ آخر حضور نے کون سی بات کہہ دی تھی جس کی بنیاد پر یہ پورا معاشرہ بلبلا اٹھا ہے. اور چچا، وہ بھی چچا، اگرچہ سوتیلا چچا، صحیح چچا تو ہے، گھر کے بغل میں دیوار، اتنا بڑا دشمن بن گیا صرف ایک بات پر. حضور نے یہی تو کہا تھا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ یہ کہنا اتنا بڑا جرم تھا, اتنا بڑا جرم کہ پورے معاشرے سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا, چچا خون کا پیاسا بن گیا, پورا معاشرہ دشمنی پر اتر آیا. یہ کون سی بڑی بات تھی بھائی؟ انہوں نے اپنا ایک تصور پیش کیا تھا, اللہ کی طرف سے ایک کلمہ حق تھا انہوں نے بیان کر دیا تھا, اور حق بات کہنے کا ہر شخص وہاں حاصل ہے. اچھا صاحب, بیان کیا جاتا ہے کہ حضور جہاں جہاں تشریف لے جاتے تھے دین کی دعوت کی, یہ پیچھے پیچھے جاتا تھا, پیچھے پیچھے جاتا, اور جب حضور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تو یہ پیچھے سے ان کی مخالفت میں چیخ چیخ کر کے ان کی دعوت کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا. چند روایتیں مفسرین نقل کی ہیں, ملاحظہ فرمائیے. علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن زید نے روایت کیا کہ ان ابا لہب اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما ذا ان آمنت بکا یا محمد فقال کما یسر مسلمون فمانع علیہم فضل قال وأي شيء تغي قال تبا لهذا من ذي أن أكون أنا وهؤلاء السبع فأنزل الله. ایک دوسرا قول نقل کر رہے ہیں, ایک قول دوسرا حضرت دابودری, ایک دوسرا قول علامہ قرطبی بیان کر رہے ہیں عبد الرحمن بن زید کے حوالے سے کہ ایک دن ابو لہب حضور کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد, اگر میں ایمان لے آؤں آپ کے اوپر تو مجھے کیا لے گا, ماذا اعطا مجھے کیا دیا جائے گا, کیا پاؤں گا میں؟ حضور نے سیدھا سا جواب دیا کما یعطی المسلمون, مسلمانوں کو جو کچھ ملتا تم بھی پاؤ گے, مسلمان ہو جاؤ گے, مسلمان ہونے کی حیثیت. اب دیکھو اس کا غرور کہتا ہے ما لی علیہم فضل, یعنی جو مسلمانوں کو ملے گا وہی مجھے ملے گا, یعنی مجھ کو کوئی فضیلت نہیں عطا کی جائے, میری کوئی بڑائی نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا وہ آئی شین تبغی, تم چاہتے کیا ہو, تم چاہتے کیا ہو؟ جب حضور نے یہ پوچھا وایش ان تبغی, بس اکھڑ گیا حدیث سے. اس کے بعد کہا تب بن لہذا من دین, یہ دین تباہ ہو جائے, جو ہی کہا تب بن لہذا. دو قولوں اچھا. عبد الرحمن ابن کیسان کہتے ہیں کان اذا وفد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد تلقى به الیہ مولا فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له أن تعالوا بمنا, فيقول لهم أبو لهب إن قد لا يتنجون عنه ولا يلقونه, فأتى بكر معه مثل ذلك فقالوا لا ننسف حتى نواه ونسمع كلامه, فقال لهم أبو لهب إنا لم نذل عليه فتبا له وتعسى. فأقر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاب لذلك. كذلك وقت جب كل وقت آتا حضور سے ملنا چاہتا تو یہ بیچ میں جا کر کے, کوئی ڈیلیگیشن آتا ملنا چاہتا تو بیچ میں جا کر کے روک دیتا. ایک مرتبہ ڈیلیگیشن آیا ملنے کے لیے حضور سے, کتنے حضور کی دعوت سنے, بس یہ لگا ہی رہتا تھا گیا, اور اس کے بعد ان لوگوں سے پوچھا کہاں آئے ہو, اور محمد سے ملنے کے لیے سنا ہے کوئی تعلیم دیتے ہیں وہ. دیکھا تم لوگ بات کرتے ہو, میں اس کا چچا ہوں, مجھے پوچھو میں اس کا چچا ہوں. اچھا تو بتلاؤ بھائی, تم تو زیادہ جانتے ہو گے, بتا سنو. میں بتا رہا ہوں وہ جھوٹا ہے, جادوگر ہے. مال اللہ سوچے کہ کون تیرا چچا, وہ جھوٹا ہے جادوگر ہے. خیر یعون بلا لکھوں, چلے گئے وہ لوگ ملے. اس کے بعد ایک اور وقت آیا, اس کے ساتھ بھی اس نے ایسے کیا, لیکن جب اس ڈیلیگیشن سے اس نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے کذاب ہے یہ ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, حق بات یہ ہے کہ ہم دونوں کی سنیں, چلیں دیکھیں وہ کہتے کیا ہے. اور یہی مسئلہ تھا, اسی لیے روکتا تھا وہ, کہ اگر کہیں یہ محمد کے پاس پہنچ گئے تو غلامی میں داخل ہو ہی جائیں گے, غلامی میں داخل ہو جائیں گے, اسی لیے روکتا تھا.
انہیں کہا کہ ہلاکت ہو اس کی، عرب نے اس کا بڑا علاج کیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اس کا دماغ جو ہے معاذ اللہ رب العالمین کروڑ بار معاذ اللہ کو نقل کو فکر باشد، یعنی اس کا دماغ جو ہے کام نہیں کرتا ہے، وہ دماغ جواب دے گیا ہے اس کا، ہم نے اس کا بہت علاج کیا ہے، ہلاکت ہو تو ایسی بھی کسی کی باتیں کرتا ہے. ایک تیسرا قول نقل کیا گیا اس سورت کو اترنے کے بارے میں، کہا گیا کہ ایک مرتبہ ابو لہب نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پھینک کر کے مارے، فمنعہ اللہ من ذلک، اللہ نے اس کے اس خبیثانہ عمل سے روک دیا. اس کے بعد تبھی آیت کریم ہو گئی. اچھا صاحب، ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ، دوسرے کا نام تھا عتیبہ.
عتبہ اور عتیبہ
یہ دونوں اپنے باپ ہی کی طرح سے حضور کو تکلیف دیتے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا ایک کنبہ، یہ پورا گھر دشمنی کی ہر وہ غلیظ غلیظ حرکت کرنے پر تلا ہوا تھا جو کر سکتا تھا. ابو لہب یوں کرتا، اس کی بیوی ام جمیل یوں کرتی. اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سے کوئی باری تو حضور کے اوپر حضور کے باپ پر آیا، اللہ نے دعائے عقد کی، اللہ اپنے کتوں میں کتا اس کے اوپر مسلط کر دے. انہی دنوں ابو لہب سیر شرف تجارت کے لیے نکلے. جان جی اتنا ڈر ہو خوفزدہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، کیا کر کے جب کپڑا کر رہی تو اس نے کہا سنو، میں اس بیٹے کی حفاظت کرو سب لوگ مل کر کے. اس محمد نے کہا جس کو کوئی تکلیف نہیں، ڈرتا بھی تھا اور مانتا بھی تھا کہ صاحب جو جلان چیز کو چاروں طرف سے بیٹھا دیا، اس کے چاروں طرف سے سوئے. آیا شیر منہ سوتا اس کا، جب اس کے پاس پہنچا اس کو پھاڑ دیا، گوشت نہیں کھایا اس کا، شیر کا گوشت بعد میں خون کا پیاز، خون بھی لے گیا اس کا. شارحین فرماتے ہیں کہ وہ اتنا گستاخی رسول تھا کہ شیر حمل کر سکتا ہے مگر اس کا خون شیر بھی پسند نہیں کرتا. چنانچہ حضور کی دو شہزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اترا یہ ابو لہب کہنے لگا دونوں سے، سنو، یا تو تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور میں اتنا جان لوں کہ مجھ سے تم سے کوئی سروکار نہیں. فرمایا کہ دونوں نے طلاق دے دی. اب اندازہ لگائیے ذرا پیغمبر کا، آپ اب اسٹیٹس دیکھیں یہاں پہ، ملاحظہ فرمائیے گا ذرا سر، یہ نفسیاتی گفتگو شروع کر رہا ہوں. میں ایک ایسا معاشرہ جہاں پورے معاشرے میں ہر طرف سے زہریلی ہوائیں چلتی ہوں، آدمی بھاگ کر اپنے گھر میں جاتا ہے کہ دو منٹ گھر میں تو سکون حاصل کر لوں، اور گھر میں قدم رکھا تو بالکل دیوار ملی ہوئی ہے. حضور کے اس گھر سے ابو لہب کی دیوار ایک دم ملی ہوئی ہے. یہ حضور کا دروازہ ہے یہ، اور اس کے بعد یہ ابو لہب کا دروازہ ہے. یہاں بھی سکون نہیں، بیٹیوں کے رشتے کو توڑ دینا، اس باپ سے پوچھے جس کی بیٹی کا طلاق ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا. اگرچہ اس معاشرے میں، اس زمانے میں کوئی اتنا زیادہ خوفناک بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی لفظ طلاق جس طرح سے زمانے جائے، جس طرح سے زمانے اسلام میں بڑا خوفناک لفظ ہے، کسی طرح سے زمانے جاہلیت بڑا خوفناک لفظ تھا. اللہ کے رسول نے فرما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مندوب اور جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اس کے باوجود اس نے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ خوبصورت ہونے کے باوجود یہ ایک آنکھ کا بھینگا تھا. بھینگا جانتے ہیں، گڑکھا بولتے ہیں اس کو ہمارے، کیا انگلش ہوگی اس کی، جس کی مطلب کہ جو کوئنس، اسکوئر. اچھا، دیکھتا ہے ادھر, نگاہ تو ادھر کرے گا, دیکھے گا ادھر والی, ایسا. اور عجیب اتفاق, ابن کثیر لکھتے کہ جو عیب اس کے اندر تھا وہی عیب اس کی بیوی کے اندر بھی تھا, دونوں ایک ہی عیب میں ملوث تھے. کہتے ہیں ابن کثیر نے لکھا ابن عباس حسین بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس نے کہا کہ میں نے ربیع بن عباد الزہری کو سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ انی لمع ابی رجل شاب انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت القبائل, کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا, میں حضور کی طرف دیکھتا تھا کہ حضور جب کسی قبیلے میں دین کی تبلیغ کی جائے تو ان کے پیچھے کوئی جایا کرتا تھا. رجل احول,
احول وہی کہتے ہیں اس کو جس کو بولے آپ, احول کہتے ہیں بھیگے کو, کہ ایک آدمی ان کے بھیگا تھا, وہ نگاہ اس کی صحیح کام نہیں کرتی تو حضور کے پیچھے پیچھے چلا جاتا تھا, وہ
مولیوم الوجھ روشن چہرے والا, ذو جمتن بڑا ٹھیک ٹھاک والا, یقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على القبیلہ فیقول یا بنی فلان رسول اللہ علیکم آمرکم ان تعبدوا اللہ لا تشرکوا به شیئا وان تصدقونی وتمنعونی حتی انفذ عن اللہ ما بعثنی به وإذا فرغ من مقالتي قال آخر من خلفه یا بنی فلان هذا يريد منكم ان تسلخوا اللات والعزى. حضور جو ہی اپنی تعلیم ختم کرتے, اللہ کی عبادت کرو, بتوں کی پوجا نہ کرو, یہ کرو وہ کرو, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ ایک ہے, حضور جو ہی چپ ہوتے یہ پیچھے سے بولنا شروع کرتا, ارے اس کی بات نہیں سننا, یہ چاہتا ہے کہ لات اور عزا جس بت کو بتوں کے نام ہے, لات اور عزا کی عبادت تم کرنا چھوڑ دو, ذرا سوچو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, پیچھے سے بولنا شروع کرتا ہر جگہ اس کا طریقہ. بڑا مالدار تھا, بڑا غرور رکھتا تھا. ایک بار کا ذکر ہے, کہنے لگا کہ اگر محمد نے جو کہا ہے اگر قیامت کے دن ایسا ہو بھی گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹوں اپنے مال کو دے کر کے وہاں بھی نجات حاصل کر دوں گا. ذہنیت ہوتی ہے. ابو لہب الزام لگا رہا تھا حضور کے اوپر, ابو لہب فرمایا, خود بھی قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے, ابو لہب نے کہا سحرکم محمد ان احدنا لیاکل الجزعۃ ویشرب القصۃ من اللبن فلا یشبع, محمد نے تم سب پر جادو کر دیا ہے, ذرا دیکھو تو ہمے یعنی قبیلے کے لوگ کھجورے کھاتے تھے, اونٹنی کے دودھ پیتے تھے, مگر آسودہ ہی نہیں ہوتے تھے, پیٹ نہیں بھرا کرتا تھا, مگر محمد نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. وَأَنَّ محمد قد اشب محمد قد اشبعتم من فخذ شاتن وارواكم من عس لبن. عجیب حالت ہے کہ بڑی بڑی اونٹ ذبح کر کے تم کھاتے, تمہارا پیٹ نہیں بھرتا تھا, لیکن محمد نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ اب تم بکری کے ایک ران کو کھاتے ہو آسودہ ہو جاتے ہو, اور اونٹ کا تھوڑا سا دودھ پیتے ہو پیٹ بھر جایا کرتا ہے. ایسا ہے کہ معجزہ رسول کا وہ بھی قائل تھا اگرچہ نگاہ بتلی ہوئی تھی. لا الہ الا اللہ. یہ مرا کیسے, اس کی حالت اتنی خراب ہوئی, مر گیا یہ, جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر سے آ کر کے کسی شخص نے اس کو بتایا, پوچھا کیا حال ہے, کہا ہوا, کہا حال کیا ہے, سب قتل کر دیے گئے, جتنے بڑے بڑے قریش کے سردار لوگ تھے سب کے جنازے نکال دیے گئے, تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی, اس کو ایک پھنسی نکل آئی, اس کو سارے فصل نقل کیا, اس کو پھنسی نکل آئی, وہ پھنسی ایسی زہریلی تھی کہ سڑ گئی, پھر پورا بدن اس کا سڑ گیا, اسی میں مر گیا ایک ہفتے کے اندر اندر. مرنے کے بعد اس کے بدن سے ایسی خراب بدبو پھوٹنے لگی کہ اس کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ ان دونوں نے اس کو چھوڑ دیا, ہاتھ نہیں لگایا. جب محلے کے لوگوں نے آ کر کے کہا کہ بھائی اس کی لاش چھڑ گئی ہے, بدبو پورے محلے میں پھیل رہی ہے, ہٹاؤ تو اس کو. تو اس کے بعد دو تین حبشیوں کو بلا کر کے پیسے دے کر کے گڈھا کھودوایا اور لکڑی سے دھکیلتے ہوئے, اٹھایا بھی نہیں, لکڑی سے دھکیلتے ہوئے اس کو لے گئے, اسی گڈھے میں ڈال دیا, اوپر سے پتھر ڈال کر کے چلے گئے. قرآن نے کہہ دیا تھا تبت یدا ابی لہب و تب, ہلاکت ہو گئی. ما اغنى عنه ماله ما کسب, اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا تھا. کہتا تھا نا کہ میں اپنے بیٹوں کو اپنے مال کو آخرت میں دے کر کے رہائی حاصل کر لوں گا, یہ بھول جائے. سیصلی نارا ذات لہب, اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ ابو لہب. وامرأته, اور اس کی بیوی. آ رہا تھا تو ترجمہ تو کہیں کہ ایسا زبردست ہوتا ہے, لیکن بیوی میں ایک ادب اور تعظیم کا مفہوم پایا جاتا ہے, اور جورو میں توہین کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو سیدی اعلی حضرت کے ترجمے کا کمال ہے یہ نفسیاتی, یہ قرآن کی جو روح ہے اس روح کے مقابل ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رکا ڈالتے ہیں. دیکھیں, اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ, اور اس کی جو روح, حالانکہ بیوی بھی ترجمہ ہو سکتا ہے نا. آپ کو قرآن بند نہ کیا کریں, کبھی کبھی بحث آتی ہے اس کی. علماء فرماتے ہیں کہ ذات لہب کے اوپر وقف کرنا اچھا نہیں ہے, بلکہ کیا جائے سلسلا نارن ذات ابی لہب و مغاتو کے اوپر, یہ اچھا ہے تاکہ یہ بات ہو جائے کہ ابو لہب بھی جہنم میں گیا, اس کی بیوی بھی جہنم میں گئی, یہ ترجمہ ہوگا. ورب ایک, اور اس کے سبجیکٹ دو, پھر ایک دو دو فائل. سیصلی, پہنچ گئے جہنم میں بولو. کون؟ ایک تو ابو لہب, اس میں جو پروناؤن ہوا کہ زمین ہو گئی, اور کون پہنچا؟ وہ مرات ہوں, اس کی بیوی بھی, اس کی جورو بھی ساتھ ساتھ دونوں جہنم میں ڈال دیے گئے. اب اس کی جورو کی کیفیت, حمالت الحطب, لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی, فی جی دیہا حبل من مسد, اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا. یہاں پہ حضور سیدی اعلی حضرت نے کھجور کا ترجمہ کیا ہے, اور یہ دراصل اس معاشرتی عرب کے معاشرے کے لحاظ سے ترجمہ کیا. اس کو میں سمجھا دوں, جیت کہتے ہیں حلق کو, گلے کو, حبل کہتے ہیں رسی کو, مسد کہتے ہیں اگزیکٹلی ہماری زبان میں ترجمہ ہوگا موج, جانتے ہیں موج, موج 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 کی رسی نہیں جانتے, سرکنڈا جانتے ہیں اس کو آپ کی زبان میں جو کچھ کہتے ہو, مگر موج کی رسی بڑی مشہور ہے. تو مسدم کے معنی ہوتے ہیں موج اصل میں, لیکن چونکہ عرب میں موج ہوتی نہیں تھی, اب دیکھیں اعلیٰ درجے کی خوبی دیکھ لیں, عرب میں موج ہوتی نہیں تھی, اسی لیے اور دیگر ترجمہ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے, پیر کرم شاہ دری صاحب نے بھی موج ترجمہ کیا ہے, مودودی نے بھی موجی کا ترجمہ کیا ہے, لیکن یہ ترجمہ اس لیے اعلی حضرت ترجمہ کیا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ کھجور کی رسی, اور عرب میں کھجور ہی کی رسیاں بٹی جاتی تھی. سیدی اعلی حضرت کے ترجمے کی خوبیاں اگر اس کو انالیسس کیا جائے, تجزیہ کیا جائے, تو یقین کیجیے کہ ایمان سخت, یہ خوبی ہے اس ترجمے کی. آئے بس اچھا صاحب, اس کی دشمنی کا حال ملاحظہ فرمائیں, اس کی ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام تھا, یہ بھی بھیگی حق کی, کمال تو یہی تھا, اس کی دشمنی کا حال یہ تھا کہ یہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں حضور صبح کو حرمیں مسجد مکہ میں مسجد حرم شریف میں نماز کے لیے بہت سویرے اٹھ کر کے جایا کرتے عبادات الہیہ کے لیے, تو کانٹے لا کر کے حضور کے دروازے پر ڈال دیتے تاکہ جب نکلے تو کم از کم پیروں میں کانٹا چپ جائے. صاحب کہتے ہیں کہ دشمنی بڑوں سے ہوا کرتی ہے, یہ سبھی جانتے ہیں. بچوں سے دشمنی نہیں ہوتی بھائی, بچے تو بہرحال بچے ہیں, اس لیے دشمن کا بچہ بھی پیار کیا جاتا ہے. لیکن ان کی ذہنیت ملاحظہ فرمائیے, دونوں میاں بیوی کا ان کا حال یہ تھا, ان کی ذہنیت یہ تھی کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار چار شہزادیاں اسی دروازے سے نکلیں گی, ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پیروں میں کانٹا چپ سکتا ہے. یہ دشمنی کا انداز ہے, یہ دشمنی کا حال تھا. مری کیسے یہ, اس کو سن لیجئے, سارے مفسرین نے بیان کیا ہے. مری کیسے اندھی تھی, دشمنی میں اندھی ہو گئی تھی, گئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے گٹھر بنائی, کانٹا کاٹ کر کے گٹھر بنائی سر پر لا, یعنی قبیلے قریش کے سردار کی بیوی اور لکڑی ڈھوتی تھی, لکڑی ڈھوتی تھی, اندھی ہو گئی تھی, لکڑی کاٹا کاٹ کر کے لائی سر پہ, تھک گئی, ایک پتھر تھا اس پر بیٹھ گئی. تو عربوں کا طریقہ جو کوئی چیز اٹھانے کا تھا وہ سر پہ نہیں, وہ پیچھے جو ہے گٹھر لٹکا کر کے حلق سے, ایسے جیسے یہاں کے بچے اسکول جاتے ہیں نہیں, لیکن تو اس کو تو اس میں شولڈر میں لگائے رہتے ہیں نا, لیکن وہ شولڈر میں لگاتے تھے, وہ حلق میں لگا کے چلتے تھے. تو وہ تھکی ہوئی تھی, بیٹھ گئی جیسے, اور وہی موز کی رسی جس کو, یعنی کھجور کی رسی اس کے گلے میں لگی تھی. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا, فرشتہ آیا, اس نے پکڑ کے وہ رسی ایسی کھینچی کہ اس کی سانس رک گئی, مر گئی وہی پہ, وہی مر گئی اسی گٹھر کے ساتھ ساتھ. یہ ہے سورہ تبت اذا کا تاریخی پس منظر اور نتیجہ کار. نتیجہ کیا نکلا اس پورے سورت کا جو خلاصہ ہے وہ اس کا نتیجہ دیکھ لیں آپ, کہ دین اسلام کی مزاحمت کرنے والے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنے والے, کتنا بڑا امیر ہو, کتنا بڑا قبیلے کا آدمی ہو, کتنا پوسٹ کا آدمی ہو, لیکن نگاہ قدرت میں بڑا ذلیل ہے وہ, اور اللہ تبارک و تعالی اس کو تھوڑی دیر ڈھیل تو ضرور دے دیتا ہے, مگر اس کے بعد جب اس کی رسی کھینچتا ہے تو کائنات اس کی ذلت کی اور رسوائیوں کی وہ منزل دیکھتی ہے جو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بھی بہتر دی ہوا ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو اس سے بچائے. یہ اتنی سی تفسیر تھی, بڑی فاسٹ میں نے کی ہے, اب اس کے بعد